پڑھو بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقات عبدو عبد عمر فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لاختصي وحرده حين نام الناس فابصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الانصار فقال امية بن خلف لا نجوز ان نجا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت چل رہی تھی اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ دونوں کے درمیان کے اندر مکاتبت ہوئی یعنی خط و کتابت ہوئی تحریر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن کی جو جائیداد اور متعلقین مکہ المکرمہ کے اندر ہیں امیہ ان کی حفاظت کرے گا اور امیہ کے جو متعلقین مدینہ منورہ میں ہیں حضرت عبد الرحمن اس کی دیکھ بھال کریں گے. اب انہوں نے اس تحریر میں اپنے نام کے لیے عبد الرحمن لکھا تو اس کے اوپر امیہ ناراض ہو گیا. فکاتبتہ عبد عمر دوست کی ضد کی وجہ سے انہوں نے عبد الرحمن نام بدل کر کے اپنا جاہلیت والا نام عبد عبد امر لکھ دیا. چونکہ ان لوگوں کو لفظ رحمان سے کچھ چیڑ آتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یمامہ کے اندر جو ان کا بڑا لاٹ فادری ہوتا تھا اس کو وہ لوگ رحمان یمامہ کہتے تھے اور وہاں جو انہوں نے چرچ بنایا تھا وہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنایا تھا. اس لیے مکہ کے قریشیوں کو ان کے اس چرچ سے بھی عداوت اور دشمنی تھی اور اس سے منسوب چیزوں سے بھی عداوت تھی کہ کعبہ کے مقابلے میں انہوں نے یہ چرچ بنایا اور یمامہ کا بڑا لیڈر یہ رحمان یمامہ کہلاتا تھا اس لیے ان کو اس لفظ سے بڑی چیڑ چڑھتی تھی. اس لیے قرآن مجید کے اندر جب لفظ رحمان نازل ہوا تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا. قالوا امر رحمان انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. کبھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عجیب ہے, ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور وہ خود اللہ رحمان رحیم تین تین کی عبادت کرتے ہیں. اس طرح بھی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اشکال کیا تو پھر پرانے طریقے کے مطابق بِاسمی کا اللہم حضور نے وہ تحریر میں لکھوایا تھا. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ امیہ نے اعتراض کیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا پرانا نام تحریر سے مٹا دیا اور اس کی جگہ پر اپنا جاہلیت والا نام لکھ دیا. فلما کان یوم بدر جب غزوہ بدر کا دن ہوا تو مشرکین کی طرف سے امیہ آیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ کی ملاقات کی اور کہا امیہ دیکھ ہمارے جو مدینہ کے ساتھی ہیں نا ان میں سے کسی ساتھی کے ہاتھ میں بھی تو آیا نہیں تو بچے گا نہیں, تیری خیر نہیں ہے. مدینہ والے یعنی ہمارا جو لشکر ہے وہ تیری تاک میں ہے, तू इधर उधर हो जा वरना तू गया काम से, समझ ले। चल मैं तुझे बचाने की एक तदबीर करता हूँ, मेरे साथ साथ चल। मैं तुझे एक पहाड़ की तरफ ले जाता हूँ, वहाँ तू हिफाजत से रहना, वरना हमारे लश्कर के सामने मत आना वरना कत्ल किया जाएगा। खरज तो इला जबलिन, हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं पहाड़ की तरफ निकला, लिउहरिज़ा हो, ताकि मैं उमैया की हिफाजत करूं और उसको कत्ल से बचा लूं। और कैसे वक्त निकले, हीना नामन नासो, जब हमारे सब साथी सोए हुए थे, उस वक्त के ऊपर मैंने सोचा कि इसको चुपचाप किसी पहाड़ी पे ले जाके छुपा दूं ताकि हमारे साथियों से ये बच जावे। मतलब गफलत के वक्त में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इसको उमैया को लेकर पहाड़ की तरफ निकले। तो फअबसरहु बिलालुन, हजरत बिलाल ने इसको देख लिया कि उमैया जा रहा है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ, और हजरत बिलाल को उसके ऊपर खुन्नस था बराबर। और उसकी वजह ये थी कि मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी में हजरत बिलाल को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला यही उमैया था, इसीलिए हजरत बिलाल को उसके बारे में खुन्नस चढ़ा हुआ था। तो हजरत बिलाल ने देखा तो फौरन हजरत बिलाल अपनी जगह से निकले, यहाँ तक के अंसारियों की एक मजलिस के पास जाके खड़े हो गए। यानी 313 सहाबा के लश्कर में जहाँ अंसारियों की जमात थी वहाँ हजरत बिलाल पहुँच गए, और पहुँच करके क्या कहने लगे, फकौल उमैया तुबन खलफिन, अरे मेरे अंसारी भाइयों, उमैया इब्ने खलफ का पीछा करो, वो रहा जा रहा है, पीछा करो, आज चांस अच्छा है, निमटाओ उसको। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जाकर के उसको छुपाने की कोशिश की पहाड़ की तरफ, हजरत बिलाल ने देख लिया। तो हजरत बिलाल ने फौरन अपने अंसारी भाइयों को आवाज लगाई कि चलो भाइयों, उस उमैया को निमटाना है। फिर उनको जोश दिलाने के लिए खास जुमला कहा हजरत बिलाल ने, ला नजाउ तो इन नजा उमैया, तो अगर आज उमैया जो बच गया ने तो मैं नहीं बचूंगा। एक तरह का जुमला था जोश दिलाने के वास्ते, यानी उमैया आज जो बच गया तो फिर आंटी में आना मुश्किल है, आज आंटी में आया है इसको निमटा दो, आज जो नहीं आया हाथ में तो आइंदा इसको पकड़ना कत्ल करना बहुत मुश्किल होगा। फखरज माहू फरीकुम मिनल अंसार, तो हजरत बिलाल के साथ अंसारियों की एक जमात फौरन तैयार होके निकली। फी आसार हिना, हमारे निशाने कदम देखते हुए, यानी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उमैया ने उमैया का बेटा, ये तीन जिधर गए थे पहाड़ी की तरफ उस तरफ निशाना ते कदम देखते देखते ये अंसारियों की जमात हजरत बिलाल के साथ निकली। कहाँ उमैया है, कहाँ, चलो उसका जो है ऑपरेशन करेंगे। उस वक्त के ऊपर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उमैया के आगे आगे चलते थे ताकि कोई उसको कत्ल न करे। उमैया का बेटा नाम था अली का, उसका नाम अली था, वो उमैया के दोनों हाथ पकड़ करके वो चिल्ला पकड़ के चल रहा था अब्बा जान के। इस हाल में ये तीनों हजरात उसको जा रहे थे, इतने में ये अंसारियों की जमात ने देख लिया तो हजरत बिलाल ने जोरदार आवाज लगाई, ए अल्लाह की मदद करने वाले अंसार, ये रहा उमैया दुश्मन काफिरों का सरदार। सब ने जाकर के घेर लिया इसको, तीनों की जमात को घेर लिया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उमैया और उसका बेटा अली, तीनों को घेर लिया। حضرت بلال اور انصار نے. فلما خشیت ان یلحقونا, جب یہ ڈر لاحق ہوا کہ وہ ہم کو پکڑ لیں گے, خلفت لہم ابنہ, تو میں نے ان کی طرف اس کے بیٹے کو حوالے کر دیا, یعنی تاکہ بیٹے کو آگے کر دیا تاکہ انصار اور حضرت بلال امیہ کے بیٹے کی طرف لپکے اور اس کے بیٹے پر جو کاروائی کرنی ہو وہ کرے. اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن امیہ کو لے کر کہیں چلے جاوے, اس لیے بیٹے کو ان کی طرف کر دیا. لیش گالہم, تاکہ انصاریوں کو مشغول کر دے وے باپ سے, یعنی اصل بچانا تھا امیہ کو, تو کہا کہ بیٹے کو سامنے کر دے وے تو انصار اس کو مارنے میں مشغول ہو جاوے, تو حضرت عبد الرحمن امیہ کو لے کے کہیں چلے جاوے, اس لیے بیٹے کو آگے کر دیا. فقتلوہ, تو انصاریوں نے, حضرت بلال نے امیہ کے بیٹے کو قتل کر ڈالا, نمٹا دیا. لیکن پھر بھی ان کی غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, چونکہ ان کا ٹارگیٹ تو امیہ تھا, اس کو وہ تو پتہ نہ چاہتے تھے, اس لیے وہ آگے بڑھے. ثم ابوا حتى يتبعونا, پھر وہ رکے نہیں بلکہ چلتے رہے, یہاں تک کہ وہ ہمارے پیچھے آ لگے, یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ جہاں تھا وہاں آ لگے, یہ سارے انصاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ یہ تو آ گئے امیہ کو مارنے, نے امیہ کو ماریں گے, تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دوستی کا حق کتنا ادا کیا. وکان رجلن ثقیلن, اور امیہ موٹا آدمی تھا بھینسے جیسا جاڑا. فلما ادرکونا, جب انہوں نے ہم کو پکڑ لیا, یعنی انصار اور حضرت بلال نے, قلت لہو, میں نے امیہ کو کہا ابرک, اس کا ایک معنی ہے سینے کے بل تو نیچے گر جا, سینے کے بل تو نیچے گر, یعنی چپ لیٹ جا, اور دوسرا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل تو بیٹھ جا. امیہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا. فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي, میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے آپ کو امیہ کے اوپر ڈال دیا, چونکہ معلوم ہے کہ مسلمان بھائی مجھے تو ماریں گے نہیں, یہ تو اسی کو مارنے کا ٹارگیٹ بنا کے آئے ہیں, اسی لیے میں امیہ کے اوپر لیٹ جاؤں تاکہ امیہ کی جان بچا لو. تو نوچی نیچے امیہ نے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن عوف اکے چپٹے سو گئے اس کے اوپر تاکہ اس کی جان بچاوے, لَأَمْنَعَهُ, تاکہ اس کو قتل سے بچا لیوے. لیکن وہ انصار بھی انصار تھے, جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف پورے اس پر سو گئے تو سائڈ سے تلوار کے گودے چالو کیے, سائڈ سے سب طرف سے چالو کیے نیچے سے انصار میں. فَتَخَلَّلُوهُ, تو انہوں نے نیچے سے گودے مارنے چالو کیے, بِالسُّيُوفِ مِن تَحْتِ, میرے نیچے سے تلوار گھسا کر گئے, میرے نیچے سے تلوار گھسا کر گئے. تو تمام انصاری جو ہے نیچے سے برابر اس کو مار رہے ہیں. حَتَّى قَتَلُوهُ, یہاں تک کہ انہوں نے امیہ کو قتل کر ڈالا, ختم کر ڈالا. دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی جان نثاری دیکھو, کہ ایک جو معاہدہ کیا تھا جان بچانے کا, اس کو حضرت عبد الرحمن نے کتنا نبھایا کہ اخیر میں اپنے نیچے اس کو سلایا بچانے کے واسطے, لیکن وہ بچا نہیں سکے. اب یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا زیادہ امیہ کو بچانے کی فکر کر رہے تھے, تو انہوں نے کیوں اس کی جان نہیں بخشی؟ حالانکہ آپ نے حدیث شریف کے اندر پڑھا کہ ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی کافر کو امان اور پناہ دے تو اس کی امان اور پناہ معتبر ہوگی, اور پھر اس کافر کو قتل نہیں کر سکتے. یہاں تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے پورے اس پر سو گئے, پھر بھی انصار نے نہیں چھوڑا اور اس کو قتل کر ڈالا. تو باش رائے کرام تو یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ ایک ادنا مسلمان اگر پناہ دیوے تو وہ پناہ معتبر ہے, یہ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے. بدر کے وقت تک ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی ارشاد فرمایا نہیں تھا, اس لیے اس موقع کے اوپر انصار نے اس کی جان لے ہی لی. دوسری بات, حضرت بلال اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ بدر کے موقع کے اوپر تو کسی کو کوئی امان نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمان تھوڑے لڑنے کے لیے سامنے سے گئے تھے, وہ تو ابو جہل اور اس کا متکبرانہ مزاج اور اس کے متکبرین ساتھی یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے, اس لیے وہاں امان دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ بھائی امان دے اور اس کی جان بچ سکے. اس لیے ان صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کی جان نہیں بخشی اور قتل ہی کر ڈالا. واصاب احدهم رجلی بسیفه, اور انصار میں سے ایک ساتھی یعنی جو انصار امیہ کو مار رہے تھے ان میں سے ایک ساتھی کی تلوار میرے پیر کے اوپر لگی, یعنی کہ وہ چونکہ پورے سو گئے تھے اس کو بچانے کی فکر کر رہے تھے, لہذا جب یہ انصار اس کو نیچے سے مار رہے تھے تو اس میں سے ایک ساتھی کی تلوار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیر پر لگ گئی اور زخم کا نشان پوری زندگی باقی رہا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہم کو وہ نشان دکھلایا کرتے تھے قدم کے اوپر والے حصے کے اندر کہ دیکھو یہ نشان وہ میرے مشرک کافر دوست کو بچانے کے اندر مجھے پہنچا تھا, یہ رہا یہ میرا یادگار نشان. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کسی مشرک کو بچانے جاوے اور کسی مسلمان کے ہاتھ سے اس کو زخم پہنچ جاوے تو اس کے اوپر کوئی جنایت نہیں ہے. اسی لیے حضرت عبد الرحمن کی تلوار حضرت انصار میں سے کسی کی تلوار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لگی لیکن اس کے اوپر کوئی جنایت نہیں, چونکہ وہ اس وقت ایک مشرک کو بچانے کی فکر میں تھے, اس لیے اس زخم کے اوپر کوئی دیت یا تاوان وغیرہ نہیں آئے گا. بہرحال یہ روایت امام علی مقام یہاں اس لیے لائے کہ اصل تو حضرت عبد الرحمن اور امیہ کے درمیان میں مال کا معاہدہ تھا, تو جان کی حفاظت تو بدرج اولا اس کے ذمہ میں آئے گی, اور یہ جان کی حفاظت کو بتلانے کے واسطے امام علی مقام نے جو ہے یہ پورا واقعہ اس کے اندر ذکر فرمایا کہ مال کا معاہدہ تھا تو جان کی حفاظت کا تو بدرج اولا اس کے اندر جو ہے ذمے کے اندر شامل تھا. اور ترجمۃ الباب تو شروع میں ہی لفظ آ گیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن نے امیہ کو وکیل بنایا تھا اپنے متعلقین جو مکہ میں تھے ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کا, اور امیہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو وکیل بنایا تھا اپنا مال اور اپنی جو جائیداد مدینہ میں تھی اس کی دیکھ بھال کرنے کا. اس طریقے سے ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا. لیکن ایک بڑا بھاری سنگین مسئلہ یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کے خاطر کیوں نام بدل دیا, کہ ایک مشرک کے خاطر پورا نام کیوں بدل دیا, اور جو ہے پرانے زمانے والا جو اپنا نام تھا وہ آپ نے کیوں تحریر کے اندر لکھا, یہ ایک اہم سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کتنا پیارا نام عبد الرحمن, لیکن امیہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو آپ نے اپنا جاہلیت والا نام کیوں لکھا اس کے اوپر اور عبد الرحمن والا نام کیوں مٹا دیا؟ تو اس مسئلے کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لو. پہلے عبارت کے اندر جو لفظ کی کتابت ہے اس کو دیکھ لو تاکہ جواب سمجھنا آسان ہو جائے. دیکھو عبد الگ ہے, امر الگ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا زمانے جاہلیت والا نام. اب پہلا جواب سمجھو, پرانے زمانے کے اندر الفاظ کے اوپر اعراب لکھنے کا رواج نہیں تھا. جیسے خود قرآن مجید کی کتابت کے وقت کے اوپر قدیم زمانے میں حرکات, اعراب وغیرہ, بلکہ ایک زمانے میں تو نقطے بھی نہیں لکھے جاتے تھے. اسی لیے مصحف عثمانی کے اندر نقطے نہیں ہیں, اعراب بھی نہیں ہیں. تو پہلے زمانے میں تو اس کا بھی رواج نہیں تھا. اب یہ جو عبد اور امر لفظ ہے اس کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, بغیر اعراب ہو تو, ایک اضافت کے ساتھ. عبد امر اضافت کے ساتھ معنی کیا ہوگا؟ امر کا غلام. یوں تو معنی کے اندر کچھ قباحت آئی نہیں, لیکن بلا اضافت آپ دونوں کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. عبد امر گویا عبد ایک نام ہے اور امر بطور عطف بیان کے ہے. عبد ایک نام اور امر بطور عطف بیان, لہذا اگر اس طرح اعراب پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا. اضافت کے ساتھ عبد امر پڑے تو معنی ہوگا امر کا غلام, امر کا بندہ, وہ اشکال کی چیز ہوگی. لیکن عبد الگ پڑھو, امر کو الگ پڑھو, اور عبد کو جو ہے مستقل نام سمجھو اور امر کو عطف بیان سمجھو تو اس صورت کے اندر کوئی قباحت آتی نہیں ہے. یہ ایک جواب ہے اس اشکال کا. گویا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے یہ لکھ دیا کہ وہ دوست کا دل بھی رہ جاوے اور شرعی طور پر بھی کوئی قباحت لازم نہ آوے. ایسا آپ نے یہ کام کیا. دوسرا جواب سمجھو, جب غیر اللہ کو عبد کا مضاف الیہ قرار دیتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو مضاف الیہ قرار دے عبد اللہ, لیکن دوسرا ہے غیر اللہ کو عبد کا مضاف الیہ قرار دے, تو اس صورت کے اندر اگر وہ مضاف الیہ ایسی کوئی چیز ہو جس کی غیر مسلم عبادت کرتے ہو تب تو ایسی اضافت والا نام رکھنا حرام ہے. تو عبد کی اضافت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو, یعنی مضاف الیہ غیر اللہ ہو, اور وہ غیر اللہ ایسا ہو کہ مشرکین اس کی عبادت کرتے ہو, تو عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھنا حرام ہوگا. جیسے عبد الشمس, تو سورج کی آج بھی مشرکین پرستش کرتے ہیں, لہذا عبد الشمس رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہوگا. عبد العزا, تو عزا تو ان کے ایک بت کا نام ہے, لہذا اس کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا حرام ہو جائے گا. عبد عیسیٰ, عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی ہے غیر اللہ میں. تو اس طریقے سے اگر عبد کا مضاف الیہ ایسا ہے کہ غیر لوگ, کسی مذہب والے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی طرف عبد کی اضافت کر کے نام رکھنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. لیکن اگر مضاف الیہ ایسی چیز ہو جس کی عام طور پر عبادت نہیں کی جاتی, جس کی عام طور پر عبادت نہیں کی جاتی اور اس میں لیکن ایہام ہے, وہم ہے کہ عبادت کا مفہوم نکل سکتا ہے, وہم ہے, ایہام ہے, تو اس صورت میں ایسا نام رکھنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہوتا ہے، جیسے عبد النبی، عبد الرسول. اب نبی اور رسول ایسے الفاظ ہیں عام طور پر کوئی اس کی عبادت کرتا نہیں ہے، اس لیے عبد کا مضاف الیہ رسول یا نبی کو بنا دو. تو چونکہ نبی اور رسول کی کوئی عبادت اور پوجا کرتا نہیں ہے، لیکن ایہام ضرور ہے کہ عبد النبی کا معنی ہو جائے نبی کا بندہ، عبد الرسول رسول کا بندہ. اس لیے اس ایہام کی وجہ سے اس طرح کا نام رکھنا مکروہ ضرور ہے، اس طرح کا نام رکھنا مکروہ ضرور ہے. ہاں جہاں پر مضاف الی ایسا ہو کہ وہاں ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہاں عبادت کا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا اور عبادت کا معنی ہے ہی نہیں، تو ایسی جگہ پر عبد کا مضاف الی اس طرح رکھنا جائز ہے جیسے کسی نے یوں نام رکھا عبد السخی، عبد السخی. اب سخی کی کوئی عبادت کرتا نہیں ہے اور سخی اس کے اندر کوئی وہم بھی نہیں ہے، وہاں ارے کیوں کہے گا عبد السخی ہے؟ کوئی سخی آدمی کا یہ غلام ہے، لوگ فوراً سمجھ جائیں گے، وہاں یہ نہیں سمجھیں گے کہ سخی کا بندہ، سخی کی عبادت کرنے والا، کوئی نہیں سمجھے گا. مضاف الیہ ہی ایسا ہے، سخی، عبد السخی بولتے ہی لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ سخی کا غلام ہے، امت السخی سخی کی بانی ہے. بس لفظ امر بھی اسی طرح کا لفظ ہے کہ یہ ایسا مضاف الیہ ہے کہ امر کی نہ تو عبادت کی جاتی ہے نہ تو عبادت کا وہم ہے. جب اس کی عبد کی اس کی طرف اضافت کریں گے تو لوگ فوراً بے تکلف یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں امر کا غلام، یہی معنی مراد ہوتا ہے، کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ امر کا بندہ، امر کی عبادت کرنے والا، ایسا کوئی معنی مراد لیتا نہیں، ہر ایک یہی سمجھے گا کہ امر کا غلام. تو چونکہ یہاں اس کی حیثیت ایسی ہے کہ امر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہو، لہذا حرام نہیں تھا، لیکن وہم ہو سکتا تھا، اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ لفظ مکروہ ہو سکتا تھا. لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک مکروہ تنزیہی کام کو گوارا کر لیا اپنے دوست کو خوش کرنے کے واسطے، اسی لیے اب اس نام کے اوپر، اس نام کی توج کے اوپر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. جی
فلما خشيتوا ان يلحقونا قلبت لهم ابنهم ليشغلهم فقتلوهم ثم ابوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت علي نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه فاصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في زحل قدمه.
معلوم ہوا کہ ایسی یادگار چیزیں لمبے زمانے تک بتانا صحابہ کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. کوئی ایسی یادگار چیز ہوئے تو بھائی، ایک بار میں بیان کرنے گیا تھا نا، ڈرائیور سو گیا نا، گاڑی ٹھکا گئی تھی، تو اب تک یہ آپریشن کے نشانات ہیں. چلا
قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى سمع يوسف صالحا وابراهيم وباهم.
جی
باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف.
باب الوكالة في الصرف والميزان، بعض حضرات اس کو عطف تفسیری قرار دیتے ہیں، جو صرف وہ میزان، جو میزان وہ صرف، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دونوں الگ الگ ہیں، صرف الگ اور میزان بول کر اشیاء موزون کو مراد لیا جائے، یعنی جن چیزوں کو وزن کے ذریعے بیچا جاتا ہے وہ چیزیں مراد لی جائے۔ اب ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو۔ بیع سر، اس کا ضابطہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں عوض ہاتھ در ہاتھ لینا ضروری ہے۔ بیع سر فمن، مبی بھی اور سمن بھی، دونوں عوض بیع سر فمن ہاتھ در ہاتھ لینا ضروری ہے۔ اس ترجمۃ الباب کو لا کر امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بائے ہو یا مشتری ہو، وہ خود اپنے قبضے میں نہ لے لے بلکہ اپنے وکیل سے قبضہ کرا لے لے تو بھی وہ قبضہ صحیح سمجھا جائے گا۔ یہاں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بھائی بے صرف تھی، بائے کو خود آنا چاہیے تھا، کیوں وکیل بھیج دیا؟ مشتری کو خود آنا چاہیے تھا، کیوں وکیل بھیج دیا؟ نہیں، بائے نہیں آیا وکیل کو بھیج دیا، یا مشتری نہیں آیا وکیل کو بھیج دیا، تو بھی بے صرف کے اندر یہ وکالت جائز ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اصل آدمی مجلس میں نہیں ہے تو یہ بے صرف درست نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف سے وکیل آیا ہے تو یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کے ازالے کے لیے امام نے یہ باب قائم فرمایا کہ نہیں، اصل آدمی نہ آیا ہو تو حرج نہیں، وکیل کا آنا بھی اسی اصل کے آنے کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔ وقد وقل عمر وابن عمر فی الصرف، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیع صرف کے اندر اپنی طرف سے وکیل بنایا تھا۔ اور علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین، لہذا ثابت ہو گیا کہ بیع صرف کے اندر بھی وکیل بنانا جائز ہے، اس کا اثبات ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو امام بخاری نے تعلیقاً یہاں جو اثر ذکر کیا ہے، یہ سعید ابن منصور رحمہ اللہ کی جو مصنف ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ملمع کیا ہوا برتن دیا اور فرمایا کہ بیچ دو اس کو، تو حضرت انس نے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ حسن ابن سعد رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کچھ دراہیم وصول کرنے تھے، حسن ابن سعد کچھ دراہیم لینے والے تھے حضرت عبدالرحمن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قرض ہوگا یا سمن کا لینا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس دینار تھے، تو انہوں نے حسن ابن سعد اپنے قرض خواہ کو یوں کہا کہ دیکھ بھائی، میرے پاس تو دینار ہے اور مجھے تم کو درہم دینے ہیں، تو ایک کام کرو، میں ایک آدمی بھیجتا ہوں میرا دینار لے کر کے بازار میں جا کر کے، وہ اس دینار کو بیچے گا، اس کے دراہیم کروائے گا اور دراہیم کروا کے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہ وہ سونے کے دینار کے درہم بنانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک آدمی حضرت حسن ابن سعد کے ساتھ بھیجا کہ وہ یہ میرا آدمی میرے دینار کے درہم بنوائے گا اور آپ کو آپ کا قرضہ چکا دے گا۔ یہ ہو گیا بیع صرف کے اندر وکیل بنانا۔ تو حضرت عمر نے بھی بیع صرف میں وکیل بنایا، صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی بیع صرف کے اندر وکیل بنایا۔ اس سے وکالت کا اس بات ہو گیا. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جليب قال اكل تمر خيبر هكذا قال انا لناخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال لا تفعل بعن جمع بالدراهم جليبا وقال في الميزان مثل ذلك.
یہ روایت پہلے گزری ہے. امام علی مقام نے استدلال کیسے کیا وہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی مزارعت کی نگرانی دیکھ بھال کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جن کو عامل بنایا تھا ان کو حضور نے وکیل بنایا کہ وہ عمدہ کھجورے اگر تم خریدنا چاہو تو وہ جو متوسط یا گھٹیا قسم کی کھجورے ہوتی ہے اس کو قیمتاً بیچو اور جو قیمت طے ہو اس کے ذریعے عمدہ کھجورے خرید لیا کرو. اس کام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وکیل بنایا تھا. تو گویا خیبر کی جب کھجور آئی وہاں سے عمدہ قسم کی جنیب تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عامل صاحب کو پوچھا کیا خیبر میں یہ ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی نہیں ہوتی ہے, ہم تو وہ دو سا کو ایک سا کے بدلے میں لیتے ہیں. تو حضور نے ان کو صحیح طریقہ بتلایا کہ بھائی ایک کام کرو وہ جو متوسط یا گھٹیا کھجوریں ہوتی ہیں نا اس کو بیچو اور اس کی جو قیمت ہوئے نا وہ قیمت سے عمدہ کھجور خرید کے لایا کرو. یہ وکیل بنایا, امام نے یوں تعبیر کیا اور اس کو اس ترجمت الباب میں لے آئے. لیکن یہاں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں. حضرات شعراء کرام ناراض ہیں اس روایت سے اس ترجمت الباب پر استدلال کرنے میں. پہلی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی وکالت تھوڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وکیل بنایا, یہ تو ان کو حکم شرعی بتلایا. وہ عامل یہ کرتے ہی تھے. وہ تو جب حضور نے پوچھا ان کو کہ بھئی ساری کھجوریں جنیب ہیں وہاں پر تو انہوں نے حقیقت حال بتلائی. تو حضور نے ان کو حکم شرعی بتلایا کہ جو طریقہ تم اپنا رہے ہو طریقہ غلط ہے نامناسب ہے, اس کے بجائے تم یہ طریقہ اختیار کرو. تو یہ تو حکم شرعی بتلایا اور نامناسب طریقے کی بدلے مناسب طریقہ بتلایا, یہ کوئی وکالت نہیں ہے. اسی لیے اس کو وکالت کے استدلال میں لانا مناسب نہیں ہے. ایک سوال جو ہے یہ ہے اللہ اللہ
Thank you.
دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بے صرف ہے کہاں, وہ تو کھجور جو تھی وہ عمدہ اور گھٹیا کا معاملہ تھا, اس میں بے صرف تو ہے نہیں, تو پھر کیسے یہاں بے صرف کے ذیل کے اندر لائے اس کو؟ اس لیے بعض حضرات نے ایک دور کی تاویل یہاں نکالی ہے. کیا تاویل نکالی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تدبیر بتلائی, اس تدبیر میں کیا بتلایا؟ کہ وہ جو متوسط اور گھٹیا درجے کی کھجور ہے اس کو آپ قیمت سے بیچو, درہم میں بیچو یا دینار میں بیچو, اور اس قیمت کے ذریعے پھر جنیب کھجور خرید لو, تو معالن درہم دینار ہو رہے ہیں, معالن انجامن, کہ بھائی وہ کھجور گھٹیا بیچی اس کے درہم آئے اور اس درہم سے عمدہ کھجوریں خریدی, تو انجام کار درہم درہم دینار دینار ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے وایا وایا کر کے اس کو بے صرف میں لانے کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. اور روایت کو ترجمۃ الباب سے ربط یوں کریں گے کہ جب خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دینے کا حکم دیا کہ بھائی وہ متوسط یا گھٹیا کھجوریں بیچ دو, تو اس سے یہ نکلا کہ جب ان کو بیچنے کا حکم دیا تو وکیل بنا کر بیچنے کی اجازت بھی ضمناً شامل ہو گئی. ڈائریکٹ ان کو اجازت دی کہ بھائی تم بیچ دیا کرو, تو ضمناً وکیل بن کر دوسرے کے ذریعے بکوانے کی اجازت بھی شامل ہو گئی. اس طرح اس کو کتاب الوکالہ کے ذیل میں لانا صحیح ہوا, ورنہ مضبوط دلیل تو وہ ہے جو تعلیقاً ذکر کی, وقد وکل عمر وابن عمر فی الصرفی. جی
باب اذا ابصر اللاعب الوکیل شادا تمود او شیئا یفسد ذبح واصلح ما یخاف الفساد.
اذا ابصر الراعی, جب چرواہے نے دیکھا یا وکیل نے دیکھا کہ بکری مر رہی ہے, تو کا مرنے سے بہتر ذبح کرو تاکہ کوئی کھا لے اور ضائع نہ ہو جائے, تو یہ تصرف جائز ہے. اب دراصل اس کے اندر بات کیا ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے بکری چرانے کے لیے بھیجا, آپ نے اس کو یہی کہہ کر سونپا نا کہ بھائی یہ میری بکریاں چرا کے لاؤ, اس کو یہ کام تو نہیں سونپا تھا نا کہ تم موقع پائے تو ذبح بھی کر ڈالنا, یہ تو اس کو کام سونپا نہیں تھا. اس کو تو یہ سونپا تھا کہ بھائی یہ بکریاں جنگل میں لے جاؤ چراؤ, چرا کر کے لاؤ, یہ کام اس کو سونپا تھا, اس کے لیے وکیل بنایا تھا, ذبح کا کام تو اس کو سونپا نہیں تھا. لیکن یہ جب بکریاں لے کر راعی گیا یا وکیل گیا تو دیکھا کہ ایک بکری بیمار ہو گئی, مرنے کے قریب ہو گئی, یا بکری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گئی, تو کہ بھائی مر جاوے اس سے بہتر سلہ پھراؤ تاکہ جو ہے گوشت کام آ جائے گا اور بکری ضائع نہیں ہوگی. جیسے کہ بازار میں جو جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں روڈ پر, ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. اب ایکسیڈنٹ ہوئے اور آپ دیکھتے رہو اور ویڈیو بناتے رہو کہ یہ ٹھوکا ہے نہ مر گیا, تو مر جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ موقع بھا کر چھری چلا دو تاکہ وہ گوشت حلال ہو جائے اور کسی کے بھی کام آ جائے گا, کوئی بھی اس کو کھا لے گا, تو یہ وکالت جائز ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں گویا وکیل کا جانور کے اوپر من وجہن جو قبضہ ہے وہ قبضے کا اعتبار کیا گیا, تو موکل نے ذبح کرنے کا حکم تو دیا نہیں تھا, اجازت بھی نہیں دی تھی, وکیل بھی نہیں بنایا تھا, لیکن صورت حال ایسی پیش آ گئی کہ بیچارے رائی یا وکیل کو ذبح کر دینا پڑا, تو اس وکیل اور رائی پر زیمان نہیں آئے گا. یعنی شام کو مالک یوں کہے اے میری بکری کاٹیچ کیوں پیسے لا, ارے وہ مر رہی تھی اس لیے کاٹے, نہ ہی پیسے لا, وہ پیسے نہیں مانگ سکتا, بلکہ اس نے جو ذبح کیا وہ ذبح ٹھیک ہو گیا, ضمان نہیں آئے گا. گویا ایسے حالات میں دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. دوسری شکل او شیئن یفسد زبہ و اصلح ما یخاف الفساد, کوئی چیز خراب ہو رہی تھی, بگڑ رہی تھی, اب بگڑنے والی چیز کو آپ نے ٹھیک کر ڈالا, درست کر ڈالا, تو اس ٹھیک کرنے والے اور درست کرنے والے کے اوپر بھی زیمان نہیں آئے گا, حالانکہ اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا, ٹھیک کرنے کا وکیل نہیں بنایا تھا, لیکن حالات ایسے کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک کرنا ہی پڑے. جیسے کہ گاڑی لے کے جایا تھا, ٹائر پھٹ گیا, اب کیا کرے, وہ تو نیا ٹائر لے کر ڈالنا ہی پڑے گا, ورنہ گاڑی کو جنگل میں تھوڑا چھوڑ کر کے آوے, چھوڑ کے آوے تو پوری گاڑی چوری ہو جائے گی. تو اب اس نے جو بیچارے نے ٹائر خرید لیا, اب شام کو جب آیا تو مالک کہے کہ نے ٹائر ڈالا ہی کیوں, پھٹیلے ٹائر کے ساتھ آنا چاہیے نا تجھے, تو ایسا کہ تو تھوڑا ہی چلے کہ بھائی وہ تو بگڑ خراب ہو جاتی چیز. ایسی کئی چیزوں میں مسئلہ نہیں کہ آپ کو ایسا لگا کہ اب یہ چیز کھانے کے قابل تھی لیکن خراب ہو جانے والی ہے, لہٰذا آپ نے جو ہے کہا کہ بھائی خراب ہو جائے پھینک دینا پڑے, اس سے بہتر جو ہے فریز البطن میں سلامت رہے گی, تو آپ نے جو ہے بطن فریز میں رکھ دیا اس کو, تو اس میں وہ زیمان نہیں مانگ سکتا, اس لیے کہ وہ خراب ہو جانے کے بجائے کسی کے کام آ جائے یہ اچھا ہوا, اس کے اندر کوئی زیمان عائد نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں. اوپر والی روایت میں ایک عبارت چھٹ گئی, وقال فی المیزانی مثل ذالک, یہ حدیث شریف سے ہٹ کر کے لفظ ہے, یعنی موزونات کا حکم بھی اسی طرح ہوگا, موزونات کے اندر بھی اسی کے مثل ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا اور چاندی دو ہی موزونی چیز تھی, گویا کہ مکیلی چیز کا جو حکم ہے وہی چیز موزونی چیز کا بھی ہوگا ریبا کے معاملے کے اندر. تو یہ جملہ تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی زوردار دلیل بن گیا, اس لیے کہ احناف اور حنابلہ کے یہاں ریبا کے اندر حرمت کی علت وزن ہے, تو گویا کہ قدر مال جنس کی تائید میں یہ ٹکڑا مل گیا, تو یہ تو ہماری تائید کا یہ ٹکڑا آ گیا.